बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ شمس کی آیات نمبر 1-10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس پروگرام کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستان پیش کیا جائے گا۔ بزم دوستان کے بعد سنیے گا پروگرام آئینہ صحافت، جو اخبارات کے جائزے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد فارسی سیکھنے سے متعلق پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ گرد و پیش پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسی نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی یعنی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ خلیج بنگال میں سمندری طوفان اور تیز بارش کے باعث جنوبی ریاست تامل ناڈو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حد کے عزت کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ماتحت عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیل خارج کر دی ہے۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے بارے میں دشمن کے دوہرے معیاروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کا میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کر رہا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ خلیج بنگال میں سمندری طوفان اور تیز بارش کے باعث جنوبی ریاست تمل ناڈو میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی ریاست خلیج بنگال میں مینڈوس نامی طوفان کے اثرات کے پیش نظر ریاست میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے سبب اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ تامل ناڈو میں شدید بارش کی بابت لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، اور ریاستی حکومت نے این ڈی آر ایف اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں جوانوں کو مختلف اضلاع میں تعینات کر دیا ہے۔ ادھر ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے بھی خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے پیش نظر اعلی افسران کی ہنگامی میٹنگ کی اور انتظامیہ کو پوری طرح چوکس رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ آندھرا پردیش میں بھی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع میں شدید بارش کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ واضح ہے کہ سمندری طوفان مینڈوس 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات خلیج بنگال کے ساحلوں پانڈیچری اور شری ہری کوٹا سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے رامپور میں اسمبلی نشست کے ضمنی الیکشن میں حکومت پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رامپور شہر میں جو سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کا گڑھ مانا جاتا ہے، ضمنی الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ریاستی حکومت اور انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے ووٹروں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا اور جو لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے انہیں بری طرح زد و کوب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ووٹنگ کے دن ہی الیکشن کمیشن سے اس کی شکایت کی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اکھلیش یادو کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن شکایتوں پر دھیان نہیں دے گا تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ کچھ عرصے قبل اعظم خان کو رکن اسمبلی کی حیثیت سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا جس کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ اس سیٹ پر ہمیشہ اعظم خان یا ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہی کامیاب ہوتے رہے لیکن اس بار نتیجہ الٹا آیا ہے۔ رامپور الیکشن کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی جمعرات کو اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حد کے عزت کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف ماتحت عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی اپیل خارج کر دی ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ سے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دائر کیے جانے والے حد کے عزت کے مقدمے کے ماتحت عدالت کی جانب سے دفاع کا حق ختم کیے جانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد ماتحت عدالت کا عمران خان کا حق دفاع ختم کرنے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں خصوصی عدالت نے کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں جاری ایک مقدمے میں عمران خان کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد احتجاجی مظاہرے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ عدالت میں اس مقدمے میں عمران خان کو پیشی سے استثناء دینے کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے بدعنوانیوں کے خلاف مہم تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ بدعنوانیوں کے خلاف مہم کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں بدعنوانی اور کرپشن ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانی اور کرپشن ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن سے ملک و قوم کا پیسہ شر پسند عناصر کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے اسی طرح اپنے بیان میں کہا کہ سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں موسم بے گھر لوگوں کو چھت فراہم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی بھی پناہ گاہ موجود نہیں ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے جمعے کے روز امریکہ کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے بعض ممالک دہشت گردی کی حمایت میں ملوث ہیں اور اس مصیبت کی ذمہ دار طاقتوں کے خلاف اقدام کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو تحریک طالبان، جماعت الاحرار اور سپاہ صحابہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے بہیمانہ اقدامات کا سامنا رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے بھی ان تنظیموں کے مقابلے کے لیے متعدد کارروائیاں انجام دی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور امریکہ ان اختلافات کو مزید ہوا دینے کے لیے ان دہشت گردوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے دہشت گردی اور انسانی حقوق کے بارے میں دشمن کے دوہرے معیاروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کا میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کر رہا ہے۔ تہران میں حالیہ بلووں کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی یاد میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات میں دشمن نے داعش کی ماند انقلاب اور ایرانی عوام پر حملہ کیا۔ انقلابی اقدار اور انقلابی محاذ کے خلاف دشمنی اور کینہ پروری کا کھل کر مظاہرہ کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آج ایرانی عوام کے دشمن ایک جانب اس قوم کے لیے زندگی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے لیے پالک اسلحہ بردار حضرت شاہ چراغ کے روزے میں گھس کر 10 سالہ بچے اور اس کے والدین کو بے رحمی سے شہید کر دیتے ہیں۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ دشمن نے افغانستان میں بھی جمہوریت کے فقدان کا شور مچا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 35,000 بچوں کی معذوری اور تمام شہروں کی تباہی و بربادی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلا، مگر پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ میں نے زندگی بچائی ہے۔ صدر نے سامراجی حکومتوں کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ تم نے دنیا کے کس ملک میں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں؟ ایران کے صدر نے 8 سالہ جنگ اور اسی طرح پچھلے 40 برس کے دوران دشمن کی سازشوں اور منصوبوں کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کمبائن آپریشن اور نئی سازشوں کے ذریعے ہماری اقدار، اسلامی انقلاب اور ایرانی عوام پر حملہ ور ہوا، لیکن اس قوم کے ثبوتوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کی جانب سے بلوائیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کرنے والے عناصر کی شناخت اور انہیں سزا دیے جانے کے حق بجانب مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ ادارے اس معاملے کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے شروع ہونے والے مظاہروں اور ہنگاموں کو دشمن نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع سمجھا اور بلبوں کو ہوا دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے عہدیدار، ذرائع ابلاغ اور مغرب سے وابستہ دشمن کے فارسی میڈیا چینلوں نے ایران میں رونما ہونے والے ایک غم انگیز واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی عوام کے حقوق کے جھوٹے نعروں کے ساتھ بلوائیوں اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں کی حمایت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ دوسری جانب لاکھوں ایرانی عوام نے پورے ملک میں ریلیاں نکال کر اسلامی نظام سے وفاداری اور بلوائیوں سے شدید نفرت و بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے دہشت گردوں کی میزبانی، حمایت اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے سلسلہ وار ٹویٹ میں بعض یورپی ملکوں اور ان کے عہدیداروں کے مداخلت پسندانہ ٹویٹ کے جواب میں کہا ہے کہ امن عامہ کا معاملہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران نے حالیہ بلووں کے دوران انتہائی تحمل اور بردباری سے کام لیا ہے اور مغربی ملکوں کے برخلاف جو پرامن مظاہرین کو بدنام اور انہیں سختی سے کچل دیتے ہیں، ایران نے بلوائیوں کے خلاف مناسب اور معیاری طریقہ کار سے کام لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلح حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے اور تہران کے لیے خطبے سنانے والی مغربی حکومتیں خود بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ممالک اپنے دوغلے پن کا ثبوت پیش کرنے کے بجائے دہشت گردوں کی میزبانی، حمایت اور حوصلہ افزائی کا سلسلہ بند کر دیں۔ طالبان کی حکومت نے بامیان یونیورسٹی کے گریجویشن کے جشن میں طالبات کو شامل نہیں ہونے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس پروگرام میں صرف لڑکوں کو شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ بامیان یونیورسٹی کے ایک اعلی عہدیدار عید محمد محمدی نے بتایا ہے کہ اس سال اس یونیورسٹی کی 7 فیکلٹیوں میں زیر تعلیم 1,300 سے زیادہ طلباء گریجویشن مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جن میں سے لڑکیوں کی تعداد 550 سے زیادہ ہے۔ البتہ بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے گریجویشن کا علیحدہ جشن آئندہ ہفتے منعقد کیا جائے گا۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے وزیر اعلی تعلیم ندا محمد ندیم نے مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے اساتذہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ گزشتہ حکومت کا تعلیمی نظام غیر قانونی تھا، جسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ غرب اردن کے شہر رام اللہ میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے استقامت کو فلسطینیوں کے لیے واحد راستہ قرار دیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت پر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کے سامنے اب غاصب دشمنوں اور صہیونیوں کے سامنے وسیع مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونیوں کو اپنے جرائم کے نتائج کی بھی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ حماس کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شہید ریماوی اور جمعرات کے روز جنین میں شہید ہونے والوں کا خون ہرگز رائے گان نہیں جائے گا۔ بیان میں آیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے انقلابی نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن اور صہیونی شہریوں کی بھڑکائی ہوئی آگ کو خود ان پر پلٹا دیں گے۔ واضح ہے کہ صہیونی فوجی نے 17 سالہ فلسطینی نوجوان ضیاء محمد شفیق الریماوی کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ رام اللہ کے شمال مغربی مضافات میں واقع آبود قصبے میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ صہیونی فوجی دستوں نے جمعرات کو جنین کیمپ پر بھی دعوا بول کر 4 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ عراقی ذرائع کے مطابق کربلا محلہ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ علیحد نیوز کے مطابق یہ واقعہ باب خان کے علاقے میں واقع ہوٹل اولو کے قریب پیش آیا تھا، جس کے بعد مذکورہ ہوٹل کو فوراً خالی کرا لیا گیا۔ اس واقعے کی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کے قریب شارع القمی میں واقع گودام میں لگی تھی۔ رپورٹوں کے مطابق فائر فائٹر ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ کو بجھانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ جار سعودی جنگی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق عسکری ذرائع نے بتایا ہے کہ جار سعودی جنگی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے شہر جبلیہ اور ہیس پر حملے کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی جنگی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جبلیہ اور ہیس پر توپ خانے سے گولہ باری بھی کی ہے۔ اس درمیان یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے صدر مہدی المشاط نے کہا ہے کہ اتحاد کے بار بار کے حملوں کی وجہ سے اس علاقے میں جنگ بندی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ دسمبر 2018 کو سویڈن میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں صنعاء اور ریاض سے آنے والے وفود کے درمیان صوبہ الحدیدہ میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، لیکن جار سعودی جنگی اتحاد نے چند گھنٹے بعد ہی اس کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی۔ دوسری جانب یمن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع جلال الروی شان نے کہا ہے کہ ہم عالمی جنگ بندی کے پابند ضرور ہیں، لیکن جارح ملکوں کے اہم اہداف پر حملوں کا آپشن بھی بدستور ہماری میز پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی مخدوش صورتحال محاصرے کے شکار یمنی عوام کے لیے خطرہ ہے۔ جلال الروی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اقتصادی جنگ کو ناکام بنانے اور یمن کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کا محاصرہ توڑنے کے لیے فوجی کارروائیوں کا آپشن ہماری میز پر ہے۔ سعودی عرب امریکی ایما پر متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 میں ہمسایہ اسلامی ملک یمن کے خلاف جارحیت اور جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن کے خلاف 7 سال سے جاری جارحیت کے نتیجے میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ اس ملک کا 80% بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے، جبکہ لاکھوں شہریوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سعودی جنگی اتحاد تمام تر حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر پایا ہے، بلکہ یمن کی مسلح افواج کے میزائل اور ڈرون حملوں نے اسے جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ عالمی اداروں کے کمزور موقف کی وجہ سے سعودی اتحاد جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سم یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 آذر، 14 جمادی الاول اور 9 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ جمادی الاول سن 450 ہجری قمری کو معروف مسلمان طبیب ابو سعید عبداللہ بن جبرائیل کا انتقال ہوا۔ وہ طبابت کے علاوہ دوا سازی میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور 5ویں صدی ہجری کے مشہور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ طب کے میدان میں ان کی کئی تالیفات بھی موجود ہیں۔ نو دسمبر سن 1742 کو سویڈن کے ماہر کیمیا کار ولیم شیل پیدا ہوئے۔ انہوں نے حصول علم کے بعد کیمیاوی تجربات میں دلچسپی لی، اور گلیسرین جیسے مادے کی دریافت میں کامیاب ہو گئے۔ مینگنیز اور کلورین ان کی دوسری اہم ترین دریافتیں ہیں۔ کیمیاوی امور کا یہ ماہر 44 برس کی عمر میں انتقال کر گیا۔ نو دسمبر سن 1758 کو برطانیہ اور فرانس کے درمیان مدراس کے مقام پر شدید لڑائی ہوئی، جو 13 ماہ تک جاری رہی۔ یہ جنگ ہندوستان میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والی شدید جنگوں میں سے ایک تھی۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب فرانس نے برطانیہ کے زیر قبضہ مدارس کی بندرگاہ پر حملہ کر کے اس پر تسلط حاصل کرنا چاہا۔ ان دونوں استعماری طاقتوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں فرانس کو شکست ہوئی۔ اس طرح بر صغیر کے پورے علاقے پر برطانوی استعمار کے قبضے کی راہ ہموار ہوئی۔ نو دسمبر سن 1917 کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں برطانوی فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج نے اگلے سال اکتوبر تک، کہ جب جنگ بندی ہوئی اور پھر امن معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے، مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطین پر برطانوی فوج کا قبضہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے 1 مہینہ قبل جاری ہونے والے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے اعلان پر عمل درآمد کی جانب یہ ایک قدم تھا۔ بلفور نے اپنے اعلان میں فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، اور اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ صہیونیوں کے لیے اس وعدے پر عمل درآمد کا باعث بنا۔ سن سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ 9 دسمبر سن 1987 عیسوی کو غرب اردن اور غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک جو تحریک انتفاضہ اول کے نام سے مشہور ہے، مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر ہونے والے تشدد میں شدت پیدا ہونے پر اور فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے جاری قبضے کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ چند سال کی خاموشی کے بعد ستمبر 2000 میں یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی، جس کو انتفاضہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی تحریک انتفاضہ کی خصوصیات میں اس کا عوامی ہونا اور دیگر ممالک پر انحصار نہ کرتے ہوئے اصل راہ نجات کے طور پر اسلام پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر اگرچہ فلسطینیوں کے پاس اس تحریک میں ہتھیار اور گولہ بارود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قدس کی غاصب حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر 2015 کو تیسری تحریک انتفاضہ شروع ہوئی ہے، جس کو انتفاضہ قدس کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی یہ تحریک پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بدستور جاری ہے۔ چودہ جماعت الاول سن 1326 ہجری قمری کو ایران کے معروف علمی و ادبی شخصیت اور مشہور ریاضی داں مرزا عبدالغفار تہرانی کا انتقال ہوا۔ وہ نجم الدولہ کے نام سے معروف تھے۔ مرزا عبدالغفار نے ابتدا ہی میں ریاضی کے میدان میں اپنی صلاحیت اور دلچسپی ظاہر کی۔ علم ریاضی میں ان کے پہلے استاد خود ان کے والد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس دور کے مشہور اسکول دارالفنون میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر علم ریاضی میں تحقیق و مطالعے کا آغاز کر دیا۔ وہ کئی برس تک تہران کے ٹیکنیکل اسکول دارالفنون میں بحیثیت استاد رہے۔ اور 18 آذر سن 1372 ہجری شمسی کو عالم اسلام کے جید عالم دین، فقیہ اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی ایران کے شہر گلپائیگان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے پاس قرآن کی تعلیم سے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم، خاص کر دینی علوم سیکھنے کا آغاز کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ گلپائیگانی نے حوزہ علم قم کی تاسیس کے بعد وہاں درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آیت اللہ برجردی کی رحلت کے بعد آپ حوزہ علم قم کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آپ ہمیشہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مددگار رہے۔ انہوں نے کئی مدارس اور ایک ہسپتال تعمیر کر کے دینی طلاب اور معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے نہایت اہم خدمات انجام دیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام بس میں دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیشرفت کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے.
جی ہاں بالکل, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور باجی میں جب دیکھتا ہوں آپ یہ دعا کر رہی ہوتی ہیں تو ایک مستند دل سے یہ دعا نکلتی ہے, اور واقعاً دعا کا تعلق جو ہے وہ انسان کے قلب سے ہے.
بالکل.
اور انسان کے دل سے جو نکلنے والی دعا ہے وہ یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار متعال اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے اس کو خدا شفا عطا فرمائے, اگر کوئی مشکل ہے پریشانی ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشیاں فراہم ہوں, آسائشیں فراہم ہوں. چونکہ آج کل کے اس ماحول میں زندگی کے ڈپریشن ہے, دباؤ ہے, انسان جو ہے مختلف پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے, تو اس تمام تر صورتحال سے نکلنے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے لو لگائیں.
لو لگائیں اور دوسرے کے لیے, اپنے لیے تو چھوڑیں لیکن دوسروں کے لیے بھی ضرور
بالکل
دعا کریں.
دعا کریں اور یہی دعا کے ذریعے سے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں
اور اسی طرح سے ہموار بھی ہوتے جائیں انشاءاللہ.
میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں سے مراد یہ ہے کہ آج کل عالمی ورلڈ کپ چل رہا ہے فٹ بال کا, اور جو ہے وہ ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہیں. اب یقین کیجئے گا کہ جو کھلاڑی, مجھے اس سے قطع نظر کہ وہ کس ملک کا ہے, کس مذہب کا ہے, لیکن جب آتا ہے گراؤنڈ کے اندر کوئی ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے ہاتھوں کو جو ہے بلند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو بھی اس کے نزدیک جو ہے وہ صاحب نظر ہے, پرستش ہے, وہ ڈوب کر جو کہتا ہے کہ بس اللہ مجھے اس مثلاً مارکے میں کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ دعا اور یہ دست بلند کرنا ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. ابھی میں ایک اور میچ دیکھ رہا تھا, کسی افریقی ملک کا تھا, ایک کھلاڑی تبدیل ہو رہا تھا, تو وہ جو گراؤنڈ میں آنے والا کھلاڑی تھا وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اس کے دونوں ہاتھ جو تھے وہ اوپر کی طرف تھے, یعنی کہ وہ کھیل میں آنا چاہ رہا تھا تھوڑی دیر میں, لیکن اس کی میرے اندازے کے مطابق وہ اپنے مثلا خدا سے یہ دعا کر رہا تھا کہ میں اب میدان میں جا رہا ہوں تو مجھ سے میں ایسا کھیل پیش کروں جو سب کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنے. بہرحال یہ دعا کا راستہ, یہ تعلق, ہر فرد جو ہے وہ اپنے مافوق سے کسی چیز کا طلبگار رہتا ہے, اور وہ مافوق جو ہے وہ پروردگار متعال کی ذات ہے, اور ہمیں اس کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے بتفیل محمد و آل محمد علیہ السلام. اور اگر صلوات کے ساتھ انسان کوئی دعا مانگے تو میں نے یہ دیکھا ہے روایتوں میں کہ کوئی شک نہیں کہ وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کی منزل پر نہ پہنچے. لہذا درود و سلام کے ساتھ جو ہے انسان دعا کرے پروردگار متعال کی بارگاہ میں تو خدا وہ دعا قبول کرے گا. اشارے کام نہیں آئیں گے, جو ٹائم گفتگو کا ہے وہ ہو کر رہے گی.
بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہمارے سامعین بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم جب پروگرام شروع کرتے ہیں تو اپنی گفتگو سے شروع کرتے ہیں, لیکن سامعین نے جو اتنی محبت سے اور اتنا وقت نکال کر ہمیں جو پیغامات ارسال کیے ہیں تو ان کی باری بعد میں آتی ہے.
جی ہمیں یہاں پر اب ایک منٹ اور رک جائیے, عبدالغفور قیصر صاحب جو ہیں ان کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پیغام آیا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ حسین تقوی اور بہن ناہید انوری پروگرام بزم دوستاں کے آغاز میں جو گفتگو کرتی ہیں وہ واقعاً ایسی ہوتی ہے کہ وہ سننے کے قابل ہے اور ہمارے لیے بھی قابل توجہ ہے, اور ہم اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں.
ماشاءاللہ یہ تو آپ کا کمال ہے بھائی, میں تو آپ کی ہمراہی کرتی ہوں.
بہرحال یہاں پر جو ہے وہ میں عبدالغفور قیصر صاحب کا, محمد ارشد قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ توجہ کے ساتھ پروگرام کو سنتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ بہترین رائے بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں.
जी हाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, और अब यहाँ पर हम आपके जो खतूत आपने हमें इरसाल किए हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहला खत है, इरसाल क्या है, हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान बाड़मेर से करपाराम काका साहब लिखा है कि दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। वो मजीद लिखते हैं कि आजकल साम्राज्य ताकतें इंसानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं और ये इंसानियत के लिए शर्मसार है। वैसे साम्राज्य सोच वाले लोग हर जगह होते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। हमारे गांव में भी बास ताकतवर लोग हैं और उनकी भी यही कोशिश रहती है कि लोगों में इख्तलाफात पैदा करो ताकि ये अपने इख्तलाफात में लगे रहें और उनका काम चलता रहे। जब एक छोटे से गांव में ताकतवर लोग अपने मंसूबों और साजिशों को कामयाब करने के लिए इख्तलाफात पैदा करते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं तो आलमी सतह पर बैन अल-अक़वामी साम्राज्य ताकतें जिसका सरगना अमरीका है और मगरबी ममालिक उसकी साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हम देखते हैं कि दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ बदअमनी रिवाज पैदा कर रही है। रेडियो तेहरान के नशा सुनकर आलमी हालात से आगाही हासिल होती है और साम्राज्य ताकतों के साजिशी मंसूबों का पता चलता है। रेडियो तेहरान के सारे प्रोग्राम अच्छे जा रहे हैं। आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इनामी मुकाबले का जल्द ऐलान होने वाला है। हमें इनामी मुकाबले का शिद्दत से इंतजार है। हमारे गांव में रेडियो तेहरान की आवाज साफ सुनाई देती है। जी
जनाब, करपा राम कागा साहब बाड़मेर राजस्थान हिंदुस्तान से आपने ये मोहब्बत भरा खत इरसाल किया है। और बाजी, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जिस अंदाज से इन्होंने ख़त लिखा है और जिस नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा किया है वो ये है कि छोटी छोटी ज़ातियाँ जो मुख्तलिफ जगहों पर अंजाम पाती हैं वो लोगों के जहनों में नक्श हो जाती हैं। और इंसान जब कहीं पर भी पिस रहा हो या उसको जो है दबाया जा रहा हो तो वो अंदाज़ा लगा लेता है कि जब एक छोटी सी जगह के अंदर जो है वो एक मज़लूम को जालिम दबा कर उसके हकूक़ को पामाल कर रहा है तो बड़े पैमाने पर जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ा साम्राज्य है, वो किस तरीके से मुल्कों का इस्तेहसाल जो है वो करता होगा और किस तरीके से अपनी ताकत के ज़रिए से कौमों को नाबूद करने के लिए प्लानिंग कर रहा होगा। एक दो नुक्ते की तरफ इन्होंने अपने ख़त में इशारा किया, लेकिन मैं
जी हाँ
मेरे ख्याल से आपने उस लाइनों को जो है वो हस्फ कर दिया, चूँकि इन्होंने जिक्र किया था कि किन अफराद की तरफ से जो है इनको ज्यादती का निशाना जो है
वो रखा गया है
गांव के अंदर जो है वो इनको जो है वो दबाया गया है। तो इन्होंने उसी तनाजुर के अंदर जो है वो आलमी साम्राज्य और इस्तेमार का जो है वो जिक्र किया है। बहरहाल ये खुद आवाज जो निकल रही है ये इस बात की अलामत है कि दुनिया में अकवाम जो है वो बेदार हैं, चाहे वो गाँव गोठों और देहातों में ही क्यों ना रहती हों। और रेडियो तेहरान अल्हम्दुलिल्लाह साम्राज्य के खिलाफ एक जहन बनाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा है और साम्राज्य ताकतें यकीनी तौर पर नीस्तो नाबूद होंगी। और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि आजकल साम्राज्य ताकतें हैं इंसानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं तो हम देख रहे हैं, इसका मुशाहिदा कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में,
हमेशा से रहा है और अब भी
रहेगा। बहरहाल मैं यहाँ पर करपा राम कागा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मसलन एक अच्छे पहराए के अंदर अच्छी बात तहरीर की। और हम दुआ करते हैं कि जो भी जालिम कहीं पर भी है वो नीस्तो नाबूद हो और मजलूम को उसका हक मिले और जालिम जो है वो नीस्तो नाबूद हो। आपने बताया कि आवाज़ साफ सुनाई दे रही है, इस पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इनामी मुकाबले का जिक्र किया आपने, कोशिश हो रही है, जैसे ही फाइनल हुआ हम ज़रूर अपने सामईन को आगाह करेंगे। ख़त लिखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हिम्मत ताकत तंदरुस्ती अता फरमाए और आप अपने हक के दिफा में डटे रहें। जी
सामीन की तरफ से समझे, मैं भी एक सामे हूँ, मैं भी आपसे यही सवाल करूंगी, आया वाकई में इनामी मुकाबले का आप लोग ऐलान करेंगे या नहीं मेरे भाई? سچ بتائیے.
جی ہاں بالکل, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ
کچھ مراحل ہوتے ہیں وہ طے ہو جائیں,
چونکہ بہرحال کچھ ڈاک کا بھی مسئلہ رہتا ہے, پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں, پھر سامعین کی طرف سے یہ تقاضا بڑھتا ہے کہ جو ہے وہ فوراً ناموں کا اعلان کر دیا جائے, فوراً انعامی مقابلے میں جو کامیاب ہونے والے دوست ہیں ان تک انعام پہنچ جائے, تو اس میں تاخیر ہوتی ہے, تو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, یہ تمام مسائل حل ہو جائیں ہم اعلان کر دیں گے. جی
ضرور ضرور انشاءاللہ. جی ہاں سامعین, میں نے آپ کا سائٹ لیا اور آپ لوگوں کی طرف سے سوال کیا, حسین بھائی نے بھی اس کا جواب دیا. پروگرام کو آگے بڑھانے سامعین ہمارے ساتھ رہے, آپ پروگرام بزم دوستاں تہران ریڈیو سے سن رہے ہیں. سال کیا ہے شارٹ ویو میڈیا کلب شیخوپورا پنجاب پاکستان کے روح رواں اسرار احمد چودھری صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ ہم سب دوست خیریت سے ہیں اور ریڈیو تہران شعبہ اردو کے تمام دوستوں کی خیریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک چاہتے ہیں. احوال نامہ ہے کہ کافی عرصے بعد بزم دوستاں میں حاضری ہو رہی ہے, وجہ واٹس ایپ کی مشکلات تھیں. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو باقاعدگی کے ساتھ سنا جائے. آپ کے پروگرام نہایت ہی تعمیری سوچ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں, سن کر معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ریڈیو کو متعارف کروانے کے حوالے سے سال بھر ہماری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں اور دوستوں کے درمیان ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے گفتگو بھی رہتی ہے. بہت خوب, آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے اور بہن ناہید انوری کی بزم دوستاں آمد کے ساتھ اس پروگرام میں چار چاند لگ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ, میں اس قابل نہیں ہوں, میں مجھ ناچیز کا شکریہ آپ لوگ قبول کیجئے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہمارے پروگراموں کی جو بھی پروگرام ہو اس بارے میں اپنی آرا ہمیں ارسال کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. آگے چل کر لکھا ہے کہ ہمیں نامی مقابلے کا شدت سے انتظار ہے اور ڈاک کی ترسیل بھی شروع کی جائے, اس سے سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے.
جی جناب اسرار احمد چودھری صاحب, آپ نے شیخوپورہ پنجاب پاکستان سے یہ پیارا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح محبتوں کا اظہار آپ کے اس خط میں آیا ہے اور ریڈیو کے پروگرام سنتے ہیں. باجی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وقتاً فوقتاً بھائی اسرار احمد چودھری صاحب کا ٹیلی فون بھی ہمارے لیے آتا ہے اور نشریات کے حوالے سے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ سنی جا رہی ہے. ویسے بیشتر پروگرام یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں اور بہت پرانے لسنر ہیں, ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ریڈیو کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, سال بھر جو پروگرام مختلف کلب کرواتے ہیں ان میں بھی جاتے ہیں. ابھی ان کا اپنا جو ہے وہ شارٹ ویو میڈیا کلب ہے اور اس کے یہ روح رواں ہیں. بہرحال ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سن رہے ہیں. باقی آپ نے اپنے حصے کا تو جواب دے دیا ہے.
بھیا میں نے اپنی طرف سے اپنا شکریہ ادا کر دیا.
تو جو ہے آپ نے بہن ناہید انوری کا ذکر کیا کہ واقعاً بہن کا پروگرام میں آنا ہمارے لیے جو ہے واقعاً خوش آئند رہا اور سامعین بڑے ذوق و شوق سے پروگرام کو سنتے ہیں اور آپ کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری ایک اچھی اینکر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, سحر اردو ٹی وی سے خبریں بھی نشر کرتی ہیں اور پروگرام جامع جم بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ان کی آواز جو ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ آشنا ہے. بہرحال ان کا شکریہ کہ وقت نکال کے ہمارے ساتھ آتی ہیں. جی ہاں بالکل, یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ڈاک کے حوالے سے بھی ہمارا جواب وہی ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی اور انعامی مقابلے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے. آئیہ کا 63 سال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر تلہار سے شفقت علی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہیں, اور ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. خبریں اور سیاسی پروگرام تو بہرحال ریڈیو کی جان ہوتے ہیں اور سب سے پہلے خبریں ہی سنی جاتی ہیں, اور ریڈیو تہران کی خبریں بھی دیگر ریڈیو اسٹیشنوں سے بہت اچھی ہوتی ہیں. ان میں علاقائی حالات اور عالمی صورتحال پر حقیقت پر مبنی خبریں نشر ہوتی ہیں جسے دیگر میڈیا ذرائع نشر نہیں کرتے. ویسے ریڈیو تہران کے پروگراموں میں اخلاقی اقدار کا بھی خیال رکھا جاتا ہے جسے آج کل سوشل میڈیا بالکل اہمیت نہیں دیتا. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب شفقت علی شیرازی صاحب, تلہار سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ہمیں خط لکھا. باجی جو سامعین پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور شفقت علی صاحب پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں یاد بھی کرتے ہیں, جس پر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ریڈیو تہران کی خبریں آپ کو بہت پسند ہیں اور یقیناً ہونی بھی اس لیے چاہیے کہ ریڈیو تہران کی خبریں دیگر میڈیا ذرائع کے اعتبار سے باجی منفرد ہوتی ہیں, اور وہ خبریں کہ جو علاقائی سطح پر دیگر ریڈیو اور ٹی وی جو ہے وہ نشر نہیں کرتے, ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی ان کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور ان خبروں کو پہنچاتا ہے, اور خاص طور پر علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہماری سر فہرست رہتی ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خطے میں علاقے میں جو بھی سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں اس حوالے سے ہم سامعین کو آگاہ کریں. بہرحال یہ سامعین کی بھی جو ہے وہ ایک اچھی نظر ہوتی ہے کہ وہ دیگر میڈیا ذرائع سے موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ہے میڈیا ذرائع ہیں ان میں کیا نشر ہو رہا ہے اور ریڈیو تہران کیا نشر کر رہا ہے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا لیول اور پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے اور دیگر ذرائع جو ہیں ان کا کیا ہے. چونکہ ہم صداقت پر مبنی, حقیقت پر مبنی خبریں پیش کرتے ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو جو ہے وہ بنحو احسن ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس میں اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو اور کسی قسم کی اس کے اندر ہیرا پھیری ہو. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ بہرحال آپ بھی خبروں میں زیادہ رہتی ہیں.
جی ہاں, تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو لائیو نیوز جو جاتی ہیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ریڈیو تہران سے ہو یا ہمارے سحر اردو جو ہمارا چینل ہے اس سے ہو, ناظرین و سامعین سنتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو اپ ڈیٹ شدہ جو نیوز ہوتی ہیں ہماری, تو وہ ہمارے ناظرین و سامعین جو ہمارے ویب سائٹ پہ بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں ہماری, کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ آیا اس نیوز میں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی اس میں اگر کوئی چینجنگ آ رہی ہے یا کوئی اپ ڈیٹ شدہ کوئی نیوز ہوتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ اس کو جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں.
بالکل, ہر وہ خبر جو یہاں سے نشر ہوتی ہے, لہذا
جو تازہ نئی خبر ہوتی ہے وہ ہمارے سامعین اور ناظرین تک پہنچ جائیں.
جی ہاں, ہر وہ خبر جو یہاں سے نشر ہوتی ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہوتی ہے, اگر سامعین اس کی تحقیق اس کے ذرائع دیکھنا چاہیں تو وہ موجود ہوتے ہیں.
اسی طرح سے دوسرے پروگرامز بھی ہوتے ہیں.
بالکل بالکل بالکل, آپ کو جو ہے نا اردو ڈاٹ سحر ٹی وی پر کلک کرنا ہے تاکہ فوری طور پر جو ہے سحر اردو ٹی وی کی جو ویب سائٹ ہے وہ کھل جائے, جس میں ریڈیو کا آپشن بھی ہے ٹی وی کا آپشن بھی ہے. ہاتھ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بلند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اشارے مل رہے ہیں کہ پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف چلا جائے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت. سامن پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہم شہری، سابق وزیر نقل و حمل اور شہری تعمیرات کے انتقال پر صدر رئیسی نے تعزیت پیش کی۔ روزنامہ قدس، مغرب نے لاتعداد ہتھیار بھیج کر یوکرین کے حالات کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امیر عبداللہیان کی فن لینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو۔ دی نیشنل نیوز، برطانیہ کے امیگریشن کے محکمے کے کارکنوں کی ہڑتال، 30% پروازیں منسوخ ہو جائیں گی، حالات کو سنبھالنے کی کوشش۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جامع جم، امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی وجہ ایران میں بلوا پھیلانے میں اس کی ناکامی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر۔ گزشتہ روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر حسین طائب نے، جو اس سے قبل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس کے چیف رہ چکے ہیں، کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں اسلامی جمہوریہ ایران اپنی پیداوار اور طاقت کو بڑھا رہا ہے، علاقے میں اپنے اثر و رسوخ میں بھی اضافہ کر رہا ہے، عالمی سطح پر ایک مؤثر کھلاڑی میں تبدیل ہو چکا ہے اور اندرونی سطح پر توازن کو برقرار کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دہائی میں امریکہ اور دنیا کی تقدیر کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے اسٹریٹجک دستاویزات میں درج ہے کہ واشنگٹن اگر سن 2025 تک اپنے اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے نمٹنے میں ناکام رہا تو سوویت یونین کی طرح پاش پاش ہو جائے گا۔ حسین طائب نے بتایا، پینٹاگون کو دی جانے والی سینٹکام کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکیوں کو ایران میں ہنگامہ آرائی کے ذریعے خلفشار پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی ہے، اسی لیے اب امریکہ مذاکرات کے لیے سگنل بھیج رہا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، ہندوستان میں تیل کی درآمدات سب سے زیادہ روس سے ہوں گی، تیل کی قیمت کی حد کا معاملہ بھی متاثر۔ روامہ کے دوران روس ہندوستان کو دیے جانے والے تیل کے حساب سے عراق اور سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دے گا، جس سے G7 کی جانب سے روس کے تیل کی قیمت پر عائد پابندی بے اثر ہو جائے گی۔ نریندر مودی کی حکومت نے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد ماسکو سے تیل کی خریداری بہت تیزی سے بڑھائی ہے، جس سے مغربی ممالک کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں اور تیل کی عدم خریداری کا ازالہ ہو گیا ہے۔ جنوری اور فروری میں ہندوستان کو برآمد شدہ روسی تیل کا حجم 0 تھا، جو اکتوبر میں بڑھ کر 9 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچ گیا ہے۔ نومبر میں اس کا حجم 10 لاکھ بیرل یومیہ سے زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی پیٹرولیم کی وزارت کے اعلی عہدیدار راجیو جین نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے تیل خریدیں گے جہاں سستا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ G7 کی جانب سے تیل کی قیمت کے لیے حد معین کرنے سے بھی ہندوستان کے فیصلے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، کسی بھی غلط اقدام میں ملوث نہیں، ڈیلی میل نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بدعنوانی کے جھوٹے الزام پر معافی مانگ لی۔ روزنامہ پاکستان، سیلاب زدہ علاقوں میں ملیریا کے بڑھتے کیسز، یونیسیف پاکستان کو 20 لاکھ مچھردانیاں دے گا۔ روزنامہ صحافت، AAP کے قومی پارٹی بننے پر کیجریوال نے عوام کو دی مبارکباد۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، ہماچل پردیش میں کانگریس اور گجرات میں BJP کو اقتدار۔ تازہ ترین دستیاب نتائج اور رجحانات کے مطابق کانگریس نے 40 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ BJP نے 25 نشستوں پر کامیابی درج کرائی۔ 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب ثابت ہوئے۔ عام آدمی پارٹی، جس نے 67 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا، اپنا کھاتا کھولنے میں ناکام رہی۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے اپنی پارٹی کی فیصلہ کن کامیابی پر ہماچل پردیش کے عوام سے اظہار تشکر کیا اور انہیں تیقن دیا کہ پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا جائے گا۔ چیف منسٹر جے رام ٹھاکر نے کہا کہ وہ عوام کے خط اعتماد کا احترام کرتے ہیں اور اپنا استعفیٰ گورنر کے حوالے کر دیا۔ BJP نے راج نہیں رواج بدلے گا کا نعرہ دیا تھا، لیکن رواج کو تبدیل کرنے میں ناکام رہی۔ واضح ہے کہ ہماچل پردیش نے 1985 کے بعد سے کسی بھی موجودہ حکومت کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ واضح ہے کہ بی جے پی نے گجرات کی 182 ریاستی اسمبلی میں 156 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اروسنامہ نوائے وقت، سعودی عرب کا پاکستان کو مزید مالی امداد دینے کا اعلان۔ سعودی عرب نے پاکستان کو مزید مالی امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے زر مبادلہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سعودی عرب سے مزید تعاون کی درخواست کی تھی۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان کے مطابق پاکستان کی ہر ممکن مالی مدد کی جائے گی۔ سعودی عرب پاکستان کے غیر ملکی ذخائر کے سپورٹ کے لیے رکھوائے 3 ارب ڈالرز کی مدت پہلے ہی بڑھا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو رواں مالی سال جون کے اختتام تک 16 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان نے سعودی عرب سے مزید 4.2 ارب ڈالر کی درخواست کی تھی۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مہر نیوز، اسلامی ممالک میں قتل عام امریکہ کی رسوائی کی علامت۔ اسپیکر قالیباف کا شاہ چراغ کے شہیدوں کے چہلوں میں خطاب۔ فارس نیوز، تباہ کاری قابل قبول نہیں ہوتی، حتیٰ ان مغربی حکومتوں کے لیے جو ایران کے خلاف مکارانہ بیان بازیاں کر رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کا بیان۔ ایرنا نیوز، امریکہ نے پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں سے وابستہ کئی کمپنیاں پر پابندی عائد کر دی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے۔ مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی،
خواہد رفت، خواہد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلاً
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواہد رفت، احمد خواہد رفت،
احمد چلا جائے گا،
امجد خواہد نوشت، امجد خواہد نوشت،
امجد لکھے گا،
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد۔
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے، لفظ او، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے،
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد،
علی آئے گا۔ سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی۔ تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواہد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا،
احمد اسلام آباد خواہد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا، یعنی احمد اور خواہد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا، مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت۔
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت،
جی یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواہد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے۔ سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، گھر اور گھرانہ۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائی پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ۔
سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے، کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے، اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی، روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سامعین، گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اسے سورج کی روشنی، مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی، کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے، اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے۔ بنابراین انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا، نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا۔ تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے۔ در حقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے، اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے، اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا، اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے۔ جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے۔ اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے۔ سامعین، ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے۔ دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیش رفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن میں جسمانی، سماجی، معاشرتی، روحانی و نفسیاتی، نیز فطری، جذباتی اور لسانی ترقی و پیش رفت جیسے امور شامل ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نقطہ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرانس کے ماہر نفسیات ژان پیاجے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیش رفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک، 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں، تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالی فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے، اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور آئمہ علیہم السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور آئمہ معصومین علیہم السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے، اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوق در جوق اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابراین سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔ Thank you.